الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی مت کرو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وَبِذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, اور پھر فرمایا والجار ذی القربیٰ, اور وہ رشتہ دار جو پڑوسی ہی ہو, خاص کر وہ رشتہ دار جو پڑوسی بھی ہو. حالانکہ پچھلے لفظ میں گزر چکا کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, لیکن رشتہ دار وہ جو پڑوسی, مسند بزار کی روایت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں, خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں. نمبر ایک جس کے تین حق ہوں, نمبر ایک پڑوسی ہونے کا حق, نمبر دو رشتہ داری کا حق, نمبر تین اسلام کا حق. اور ایسے بھی پڑوسی ہیں جن کے دو حق ہیں. دوسرے قسم کا پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں, یعنی ایک تو وہ پہلے نمبر پر تو وہ پڑوسی ہے جس کا پڑوس کا بھی حق ہے کہ پڑوسی بھی ہے, نمبر دو مسلمان بھی ہے, اور نمبر تین رشتہ دار بھی ہے. اب دوسرے نمبر کا پڑوسی وہ ہے فرمایا کہ جس کے دو حق ہیں, ایک پڑوس کا حق, دوسرا اسلام کا حق کہ پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے, اور تیسرا وہ پڑوسی جس کا صرف پڑوس کا حق ہو, یعنی غیر مسلم پڑوسی, نہ اس سے رشتہ داری ہے اور نہ اس سے وہ اسلام سے اس کا کچھ تعلق ہے, غیر مسلم ہے لیکن پڑوس ہے, اس وجہ سے اس کا بھی اکرام ہے. یہ تین قسم کے پڑوسی مسند بزار میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تقسیم فرمائی, اور بھی روایات میں یہ تقسیم وارد ہوئی ہے. بہرحال یہ ول جار ذی القربیٰ, وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو, ول جار جنوب, اور پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی, یہ عجیب حق ہے جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. یہاں بیٹھے لوگ, کسی کے پہلو میں کوئی بیٹھا ہے, کسی کے پہلو میں کوئی بیٹھا ہے, برابر میں بیٹھا ہے, فرمایا ول جار جنوب, پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی, وصاحب بالجنب, ہاں یہ والجار الجنوب وہ پڑوسی جو پہلو میں ہو جس کا دروازہ بالکل برابر نہ ہو, یہ مراد ہے. وہ صاحب دل جنب, اور پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی, وہ اپنی شریک اور مسافر, وما ملکت ایمانکم, اور وہ جو تمہارے غلام ہیں. آج کل تو غلاموں کا زمانہ نہیں رہا, لیکن جو ملازم اور نوکر ہیں وہ بھی اسی آیت کی تفسیر میں داخل ہیں. چلو غلام تو نہیں, ملازم اور نوکر ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان اللہ, آخر میں بطور قاعدہ کلیہ کے یہ فرما دیا کہ ان کے ساتھ ان تمام یہ جو تعلق والے ہیں جن کا ذکر کیا گیا, ان کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے ساتھ بدسلوکی کی بنیادی وجہ اکڑ ہے, تکبر اور عجب ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, فخر کرنے والے کو, اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے, محبوب اپنا نہیں رکھتے, اپنا ولی اور دوست نہیں بناتے. ایک حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہیں تھے گھر میں, ایک عورت آئی, اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں, گھر میں کچھ بھی نہیں سوائے ایک کھجور کے. ہمارے یہاں تو یہ وہ تو یہ وہ لوگ تھے صحابہ جن کی اصلاح ہو چکی تھی. ہمارے یہاں تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو کہیں گے نہیں نہیں بھائی, پتہ نہیں کیا سوچے گا. وہ ایک کھجور موجود تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاطر اس کو ایک ہی کھجور پیش کر دی, کوئی تکلف نہیں. نہ حضرت عائشہ نے یہ سوچا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ ایک کھجور, اور نہ اس عورت نے کچھ کہا کہ میرا یہ اکرام ہو رہا ہے کہ ایک کھجور میرے لیے پیش کیا جا رہا ہے, میری یہ حیثیت ہے آپ کی نظر میں, کچھ نہیں. اس نے وہ ایک کھجور لے لیا, اس کی دو بچیاں دائیں بائیں موجود تھیں, وہ کہنے لگی امی مجھے دو, دوسری بچی نے کہا امی مجھے دو, بچیاں تو بچیاں ہوتی ہیں. اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا ایک کو دیا ایک بچی کو, دوسرا دوسری بچی کو دے دیا, انہوں نے کھا لیا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھتی رہی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا. فرمایا تمہیں کیا معلوم عائشہ, اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی, مغفرت کر دی. اب بتائیے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کی مغفرت ہوئی, تو جس نے یہ کھجور پیش کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کیا کچھ ملا ہوگا اللہ کے ہاں سے؟ اس ایک کھجور کی وجہ سے تو اس ماں کی مغفرت ہوئی, دو بچیوں کا اکرام کیا اس نے, اپنی بچیوں کو دے دی. لیکن حضرت عائشہ کو کیا کچھ ملا ہوگا جو ذریعہ بنی اس کا؟ اس لیے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. لیکن مہمان کو بھی ادب سکھایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس کے ہاں اتنا نہ ٹھہرے اپنے میزبان کے ہاں, حتی یخرجہ, یہاں تک کہ وہ اس کو نکال باہر کرے. جیسے وہ ایک صاحب جو یہ جانی پیر ہوتے ہیں, یہ اپنے مریدوں کے ہاں جا کے خوب رہتے ہیں, ایک دن وہ رہ پڑے جا کے وہاں, اور وہ جانے کا نام نہیں لے رہا ہے, اس کے یہاں جتنی مرغیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی, ذبح کر کر کے وہ کھلاتا رہا اور ساری مرغیاں کھا گیا. ایسے موٹے موٹے یہ گردنیں ایسی موٹی موٹی, سونجیں ایسی نکلی ہوئی, بہت سے مرغے بنا کے مچھن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں, بہت سے مرغے, پتہ نہیں کتنے مرغوں کی قبریں ان کے پیٹوں میں ہوتی ہیں, بہت سے مرغے بنا کے مچھن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں, انہیں کے دم سے یہ تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں, انہیں کے دم, وہ جو مرغے تو نے کھائے ہیں انہیں کے دم سے یہ تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. ان اللہ لا يحب العالم السمين, حدیث میں فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتے. معمولی بات نہیں ہے. مگر اس سے وہ عالم مراد ہے، وہ موٹا عالم جو کھا کھا کے موٹا ہوا ہو. ایسے ہی جو پہلے سے بےچارا، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ جو پیدا ہی ایسا ہوا ہو کہ صحت مند تھا، موٹا تھا، شروع سے ہی موٹا ہے، وہ مراد نہیں ہے اس میں. یہ عالم مراد ہے جو خوب کھا کھا کے اور نمازیوں سے خوب اپنے جو آئے لے آؤ، چاہے وہ غیر اللہ کی نیازی کیوں نہ ہو، بس آنا چاہیے کچھ نہ کچھ، حلوے اور مانڈے اور بریانی اور قورمہ، کسی یہاں شادی اس سے بھی کہہ دیا بھائی تم لے آنا. تو یہ تمام چیزیں، یہ بسیار خوری سے جو عالم موٹا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، اپنا محبوب نہیں رکھتے. تو لہٰذا وہ جا کے ٹھہر گئے، سارے مرغے اس کے ختم ہو گئے. اب وہ آ کے رونے لگا. انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ آئندہ آئیں گے ہی نہیں. نہیں میں آؤں گا آئندہ، آئندہ بھی آتا رہوں گا. نہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، آپ نہیں آئیں گے آئندہ، میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ آپ آئندہ نہیں آئیں گے. نہیں انہوں نے کہا بھائی میں آؤں گا آئندہ بھی آتا رہوں گا. کہ نہیں نہیں آپ نہیں آئیں گے آئندہ. بھائی میں کہہ رہا ہوں میں آئندہ آتا رہوں گا. میں کہا ہاں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ جائیں گے کب جو آپ آئیں گے، آپ کو جانا کب ہے جو آپ جب جائیں گے تو آئیں گے نا. حال یہ ہے، اس لیے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہمان کو بھی ادب سکھایا کہ اتنا مت رہو کہ وہ میزبان تم حتی یخرج جاؤ، نکال باہر کرے تم کو کہ جاؤ یہاں سے. دونوں کا ادب ہے کہ اس کو چاہیے کہ اکرام کرے اپنے میزبان کا، مہمان کا، میزبان کو چاہیے کہ اکرام کرے، اور مہمان کو چاہیے کہ تکلیف نہ دے اپنے میزبان کو. اس لیے فرمایا ایک حدیث میں کہ میزبانی کا حق 3 دن کا ہے، بس 3 دن سے زیادہ نہ ہو، اس کے اوپر بوجھ پڑے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ خود خوش ہوتا ہو، اس کی خوشی اسی میں ہے کہ زیادہ دیر ٹھہرے میرا مہمان تو بات الگ ہے. لیکن عام حالات میں مہمان کا حق بس 3 دن کا ہے، وہ 3 دن کی میزبانی قبول کر لے، بس اس کے علاوہ نہ کرے، زیادہ تکلیف دینا مناسب نہیں. نہ جانے وہ کس حال میں ایک کمرہ اس نے خارج کر رکھا ہے گھر کا، اور کس تکلیف میں ہے وہ، کس طرح خرچہ اٹھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، لہذا اتنی تکلیف نہ دو. تو فرمایا یہ عجیب انداز اختیار فرمایا کہ جو شخص آخرت کے دن پر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے. جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ اگر تو مجھے اپنا باپ سمجھتا ہے، اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ کام کر دے. تو اللہ تعالیٰ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں، جو شخص آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے عجیب عجیب باتیں ہمیں سکھا دی، عجیب عجیب باتیں. لہذا انہیں میں سے ایک بات اس وقت یاد آ گئی، کانوں میں ٹھوس دی ہمارے کہ شاید کبھی عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. ابھی تو کانوں میں ٹھوسی ہیں، ذہن میں محفوظ ہیں، شاید کبھی جا کر عمل کی توفیق ہو جائے. لہذا علم، میرا علم بھی فائدے سے خالی نہیں، کہ کبھی نہ کبھی علم ہے تو عمل کی کبھی نہ کبھی توفیق ہونے کی امید ہے. ایک آدمی کو علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا. لہذا فرمایا ہمارے اہل اللہ نے، اللہ والوں نے، کہ بھائی دیکھو کھانا پکاؤ تو گھر کی عورتوں کو یہ ہدایت کر دو کہ کھانا پکاتے وقت نیت کرو مہمان کے اکرام کی. ہر وقت ناشتہ بنا رہے تو اس وقت مہمان کے اکرام کی نیت، کھانا دوپہر کا بن رہا ہے تو مہمان کے اکرام کی نیت سے کھانا بنایا جائے، رات کا کھانا بن رہا ہے تو مہمان کے اکرام کی نیت سے کھانا بنایا جائے. مہمان کو بھیجنا تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں مہمان کو، ہم تھوڑی بلاتے ہیں، کتنا بلا لیں وہ بیچارہ مصروف ہے نہیں آ پاتا، تو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. لہذا مہمان کے اکرام کی نیت کی جائے، چاہے مہمان آئے یا نہ آئے، مگر نیت کے مطابق ثواب مل جائے گا. کھانا وہ گھر والوں نے کھایا بیٹھ کے، ایک مہمان بھی نہیں آیا، مگر ثواب ملے گا، اس لیے کہ نیت یہی تھی، نیت ہماری یہی تھی، نیت پر ثواب مل جائے گا. نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. اور دوسری بات یہ ہوگی، دوسرا ایک تو ثواب ملے گا مہمان کے اکرام کا، اگر سے گھر والوں نے کھایا کھانا، مہمان نے نہیں کھایا مگر ثواب مل گیا مہمان کے اکرام کا، پورے کھانے پر ثواب مل گیا، پورا کھانا ہی کسی مہمان نے کھایا. اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ دوسرا اس کا انعام یہ ہے مہمان کے اکرام کی نیت سے کھانا پکانے کا کہ اس کا حساب نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ، یہ اس آیت سے خارج ہو جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے قیامت کے دن ضرور بالضرور سوال ہوگا ہر نعمت کے بارے میں، یہ نعمت دی تھی حساب دو، وہ نعمت دی تھی حساب دو، فلا وقت میں شدید گرمی میں ٹھنڈا پانی دیا تھا حساب دو. کیا حساب دے سکتے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک پانی کا حساب، یہ بہلول رحمت اللہ علیہ مجذوب تھے، مجذوب ہارون الرشید کے پاس آنا جانا ہوتا تھا ان کا. ایک مرتبہ ہارون الرشید کو پانی پیتے ہوئے دیکھا، انہوں نے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اس کو روکا کہ امیر المومنین صاحب رک جائیے، یہ پانی آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، پانی آپ کو ملا ہے، اگر یہ نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا مگر پانی حاصل کروں گا، کیونکہ پیاس لگ رہی ہے، مرنا تھوڑی ہے مجھے، آدھی سلطنت دے کر اگر کہیں سے پانی مل رہا ہو پیاس کی حالت میں تو وہ پانی میں حاصل کروں گا اور پیوں گا. پھر بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اب آپ اس کو پی لیجیے، انہوں نے پی لیا ہارون الرشید نے. پھر پینے کے بعد پھر فرمایا بہلول نے کہ امیر المومنین ایک بات اور بتائیے کہ اگر یہ پانی جو آپ نے پیا ہے یہ آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے پیشاب بن کر، پھر آپ کیا کریں گے؟ پیشاب ہی نہیں نکل رہا، تکلیف شدید تکلیف میں تڑپ رہا ہے آدمی اور پیشاب نہیں. اس نے کہا، ہارون الرشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت جو باقی ہے وہ بھی دے دوں گا مگر اس کا علاج کراؤں گا اس تکلیف کا. تو بہلول نے کہا امیر المومنین سن لیجئے کہ آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں، آپ کے خود اپنے بقول آپ کے قول کے مطابق ایک گلاس پانی کے برابر آپ کی، حالانکہ ہارون الرشید بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، بہت بڑی سلطنت پر بادشاہ تھی، مالک تو نہیں تھے، مالک تو اللہ ہی ہے، بادشاہ بہت بڑی سلطنت پر تھی آدھی سلطنت. اس نے کہا کہ آپ کے پوری سلطنت کی جو قیمت ہے وہ ایک گلاس کے برابر بھی نہیں ہے. یہ جو ہم ایک گلاس پانی پیتے ہیں گردی کے اندر، اللہ نے ہم سب کو میسر کر رکھا ہے، یہ سلطنتیں ہیں، سلطنت تو زیادہ قیمتی چیز ہے جو ہم پی رہے ہیں خود بادشاہوں کے بقول. اس لیے یہ دوہرا، یہ مہمان کے اکرام کی نیت سے کھانا پکانے کا دوسرا ثواب یہ ہے، دوسرا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ اس کا حساب دیں گے اللہ تعالیٰ. مہمان کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا حساب لیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، اس کا حساب اللہ دیں گے بصورت ثواب کے اور اجر کے. ہاں اگر حرام کا کھانا نہ کھلایا ہو، یہ بھی یاد رہے کہ کوئی حرام کا کھانا ٹوٹ دے اس کے پیٹ میں، رشوت خور ہے، بینک میں ملازم ہے، اگر ان کے وہ میرے پاس آتے ہیں لوگ وہ ناراض ہو رہے ہیں لوگ کس وجہ سے کہ وہ بینک کے ملازم ہیں ہم نہیں گئے ان کے یہاں، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی اپنا روزگار بدل لیجیے، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں دوسروں کے پیٹ میں حرام مال ٹوٹ رہے ہیں؟ ہاں اگر حرام مال ٹوٹا ہے مہمان کے پیٹ میں تو اس کا تو حساب دینا پڑے گا کہ کیوں بینک کی آمدنی سود کی وہ کھلا دی تم نے اپنے رشتے دار کو. اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر جانا بھی پڑ جائے، جانا پڑ جائے قریبی رشتے داری ہے کسی بینک والے کے یہاں، تو روزہ رکھ لو، روزہ رکھ کے چلے جاؤ، جس دن جانا ہو اس دن روزہ رکھ لو اور اس سے کہو بھائی میرا تو روزہ ہے، نقلی روزہ ہے میرا، بس ٹھیک ہے میرا روزہ ہے، اب نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح گناہ سے حفاظت فرما لیں گے. مگر یہ ایک حل ہے، یہ ایک حل ہے جو میں بتا دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، اس صورت میں جبکہ بہت قریبی رشتے داری ہے. لیکن کھانا ہرگز جائز نہیں ایسے شخص کا جو کسی سودی ادارے میں ملازم ہو، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، کسی بینک کا ملازم ہو. ہاں اگر یہ بینک جن کی اسلامک ونڈوز کھلی ہوئی ہیں ان میں ملازمت اگر کسی کی ہے تو ٹھیک ہے، اسلامی بینکنگ جو آج کل ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی ملازم ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے یہاں کھانا پینا جائز ہے. میں بات کر رہا ہوں سودی اداروں کی. اس لیے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. یہ کم سے کم حق ہے جو بیان کیا گیا اس حدیث میں کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ایک عورت کا حال بیان کیا گیا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کہ تہجد بھی پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقات بھی دیتی ہے، مگر پڑوسیوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے. فرمایا جہنمی ہے، جہنمی. نمازی ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ دیتی ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بھی بات نہیں آتی. فرمایا جہنمی ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں، یہ دونوں حضرات یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے نصیحت کرتے رہے پڑوسیوں کے بارے میں، اتنی نصیحت کرتے رہے. فرمایا یہاں تک کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ کسی وقت یہ پڑوسیوں کے میراث سے شامل ہونے میں احکامات بھی لے کر اتریں گے، کہ آج یہ حکم نازل ہو گیا کہ مرنے کے بعد پڑوسیوں کا بھی جائیداد میں حق ہے. مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ پڑوسیوں کا جائیداد میں بھی شاید حق ہونے کے احکامات نازل ہو جائیں گے. اتنا حق بتاتے رہے پڑوسیوں کا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ابن عمر بھی کہا جاتا ہے مختصراً، تو انہوں نے اپنے غلام سے بکری ذبح کروائی. وہ ذبح کر کے جب اس نے ذبح کر لی، اس سے فرمایا کہ دیکھو جب اس کی کھال اتار لو تو سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو پہنچانا گوشت، یہودی پڑوسی کو. اور پھر گزرے، پھر یہی فرمایا، پھر وہاں سے تھوڑی دیر بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، پھر یہی فرمایا اس غلام سے، اپنے غلام سے کہ دیکھو گوشت بنانے کے بعد میرے یہودی پڑوسی کو پہنچانا. بار بار یہی فرماتے رہے. اس نے کہا حضرت میں نے سن لیا، آپ بار بار یہی فرما رہے. میں نے سن لیا، آپ نے ایک دفعہ فرمایا میں نے سن لیا تھا، آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بھائی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار نصیحت کرتے رہے پڑوسیوں کے بارے میں، اس لیے میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں. میں نے حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا میں وہ یہ محبت کی بات ہے، مجھے ان کو حضور سے محبت تھی، تو غلام سے بار بار فرماتے رہے کہ دیکھو یہودی پڑوسی کو پہنچانا سب سے پہلے، وہ کیونکہ اس کا گھر قریب ہوگا، جس کا گھر وسطا ہے لیکن جم، جس کا گھر تمہارے گھر کے برابر میں ہو، وزار جنوب، وہ پڑوسی جو تمہارے برابر میں رہتا ہے اس کا حق بہت زیادہ ہے. وسطا ہے لیکن جم، یہ وہ مجلس کا پڑوسی جو برابر میں بیٹھ گیا آ کر، یا بس میں بیٹھے ہوئے ہیں برابر میں، وہ پوری جگہ گھیر لی اور اس کو بالکل وہ بےچارا ٹکڑا ہوا بیٹھا ہے. یہ اس لیے قرآن کریم نے اس کا بھی حق بتایا، وساح بل جم، جو پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کا بھی حق ہے، ذرا دیکھ لیں کسی کو تکلیف نہ ہو. اس لیے بعض لوگ نماز میں، ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ نماز کے اندر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ اپنے بازوؤں کو سجدے میں کھولتے تھے، یہاں تک کہ آپ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو بغل کی سفیدی، وہ کرتے کے اندر سے روشنی سی پھونکتی تھی، آپ کے بغلوں میں سے روشنی پھونکتی تھی سفید رنگ کی، وہ نظر آ جاتی تھی جب آپ یہ سجدے میں ہاتھ کھولتے تھے اپنے اس طرح کر کے. تو یہ سنت ہے، مگر اس وقت جبکہ آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، یہ جماعت میں سنت نہیں ہے بھائی، کبھی جماعت میں سنت، وہ سنت ہے وہ ابزو کرتے ہیں، وہ برابر دائیں والے کو بائیں والے کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ جماعت کی سنت نہیں ہے، یہ جماعت میں جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے سنت ہے، یہ اس کے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے یہ سنت، یہ ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے کرنا بھی ضروری ہے، لیکن جو جماعت میں شریک ہیں وہ یہ سنت ادا نہ کریں. جب تنہا ہو یا سفے توڑ کر جب نماز پڑھ رہے ہو باقی، اس وقت یہ سنت، اس پر عمل کریں، ورنہ دائیں بائیں والے کو تکلیف ہے، سنت پر عمل سنت ہے، اور برابر والوں کو تکلیف دینا حرام ہے. نماز کے اندر حرام کا ارتکاب کر لیا تو نماز کی برکت کیا رہے گی؟ اس لیے پڑوس والے کا بھی حق ہے، اور پڑوس میں بھی اس کا جس کا دروازہ ساتھ ہو، بالکل پہلو میں پڑوسی ہو، اور پھر جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے کسی مجلس میں، کسی سفر میں ساتھ ہو گیا، برابر میں بیٹھا ہوا ہو، اس کا بھی حق ہے. وصاحبهم. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں آ کر بیٹھا, پہلے سے کوئی شخص موجود ہے اور وہ تھوڑا سا ہٹ گیا, اس کے اکرام کے لیے تھوڑی سی اس نے حرکت کر لی, اگرچہ کہ جگہ موجود ہے پھر بھی اس نے اکرام کے لیے تھوڑا سا حرکت کر لیا کہ میرا بھائی آیا ہے, اس کے آنے کا مجھ پر کچھ اثر ہوا ہے, تھوڑا سا حرکت کر لی, اس کو جگہ دے دی, اس کے لیے جگہ بنا دی, اس پر بھی اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ معمولی عمل تھوڑی ہے, تھوڑی دیر برابر میں کسی مجلس میں آ کے بیٹھا کھڑا ہوا تھا اور جگہ دے دی اس کو, یہ جگہ تھی موجود لیکن تھوڑی سی حرکت کر لی کہ میرا بھائی آیا ہے, اس کا کچھ آنے کا مجھ پر اثر ہو, تو وہ تھوڑا سا ہٹ گئے. چھوٹے چھوٹے سے اعمال پر اللہ مغفرت فرما, یہ بہانے ہیں, بہانے مغفرت کے. کوئی لوٹنا چاہے تو اس کے لیے لوٹ لگی ہوئی ہے لوٹ. اس لیے فرمایا کہ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا صرف یہی حق نہیں ہے کہ اس کو تکلیف نہ دو, بلکہ اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ تکلیف دے تو اس کی تکلیف کو برداشت بھی کرو, یہ بھی اس کا حق ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں, کانا یشابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصورۃ والسیرۃ, صحابہ فرماتے ہیں یہ صورت اور سیرت دونوں میں حضور سے مشابہ تھے, شکل بھی ملتی جلتی تھی, آداب بھی ملتی جلتی تھی. واحد صحابی ہے جن کے حضور نے فرمایا تھا تم بغیر اجازت کے میرے گھر میں آ سکتے ہو, پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے صحابہ سمجھتے تھے شاید عبداللہ ابن مسعود گھر کے آدمی ہیں, اتنا کثرت سے آنا جانا تھا اور شکل بھی ملتی جلتی تھی, اس لیے لوگ صحابہ سمجھتے تھے شاید گھر کے آدمی ہیں, اور بغیر اجازت آنے کی حاضر ہونے کی اجازت تھی نہیں. یہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا اپنے پڑوسی کی شکایت کی کہ اس طرح مجھے ستاتا ہے, ایسے ستاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. فرمایا جاؤ بھائی اپنا کام کرو, اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا, اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو تم تو اس کے بارے میں اللہ کے احکامات پر عمل کرو, یعنی تم تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, میرے پاس شکایت مت لاؤ. منع فرما دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ میرے دو پڑوسی ہیں, میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو, جس کا گھر تمہارے دروازے کے قریب ہو اس کے ساتھ سلوک کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ دور کے پڑوسی سے اکرام شروع نہ کرو بلکہ اس نے سلوک کی ابتدا قریب کے پڑوسی سے کرو. اور وصاحب بالجنب کی تفسیر میں یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں وصاحب بالجنب والجار الجنوب کے پڑوسی جو قریب کا پڑوسی ہے, فرماتے ہیں قریب کے پڑوسی سے مراد وہ ہے جو مسلمان پڑوسی ہو, اور دور کے پڑوسی سے مراد وہ ہے جو غیر مسلم پڑوسی ہو, چاہے اس کا گھر قریب ہو لیکن غیر مسلم ہے اس لیے وہ دور کا پڑوسی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ قریب کے پڑوسی سے مراد رشتے دار پڑوسی ہے, دور کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتے دار نہ ہو. تو یہ تمام حقوق ہیں پڑوسیوں کے. ایک حدیث میں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پڑوسی مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو, اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو, اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو, اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ, اگر خوشی حاصل ہو تو اس کو مبارکباد دو, اگر مصیبت اس کو پہنچے تو اس سے تعزیت کرو, اگر کوئی پھل لاؤ تو اس کو بھی دو, اور اگر وہ غریب ہے اور تم دینا نہیں چاہتے اس کو تو چھپا کر لاؤ, اور اپنے گھر بچوں کو باہر نہ نکلنے دو کہ اس کے بچے دیکھیں گے تو ان کو رنج ہوگا کہ ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں لاتا. چھلکے بھی دور پھینکو, دور لے جا کر پھینکو, یا اس کو کسی تھیلی میں بند کر کے پھینکو تاکہ وہ اس کی نظر نہ پڑے. اور فرمایا کہ اپنے دھوئے سے اس کو پریشان نہ کرو. کھانے پکانے کا اس وقت دھواں لکڑیوں سے پکایا جاتا تھا. ہاں فرمایا کہ اگر اس کا یہاں دھواں زیادہ ہو تو اس کے یہاں بھی کچھ اس کا حصہ لگا لو, کھانے میں کچھ پانی زیادہ کر دو. خود حضور نے فرمایا کہ کھانے کو پتلا کر دو اور اس کے یہاں بھی دے دو, اور بغیر اس کی اجازت کے اپنے گھر کو تعمیر نہ کرو کہ اس کے گھر کی تمہارے تعمیر کرنے سے گھر تعمیر کرنے سے اس کی ہوا رکتی ہو, یہاں تک اس کو حق حاصل ہے. اور فرمایا خدا کی قسم پڑوسیوں کے حق سے وہی واقف ہو سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے. خدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پڑوسی کا اتنا بڑا حق ہے کہ خدا کی قسم اس کے حق سے وہی سمجھ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو. بہت بڑا حق ہے. اس لیے یہ پڑوسیوں کا آج کل تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون برابر میں رہ رہا ہے, وہ کون رہ رہا ہے, کون جی رہا ہے, کون مر رہا ہے. پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے اکرام کی. ان کو اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھنا چاہیے, ان کا اکرام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہ عرض کرنی ہے, یہاں یہ جو ہے مدرسہ عربیہ الہیہ, یہاں پر اتوار کے دن جو چھٹی کا ہوتا ہے, عموماً سب کی چھٹی ہوتی ہے, ختم بخاری ہے تو بخاری شریف کا ختم ہے, تو ذرا جا کر دیکھنا چاہیے بھائی, جن کا خاص طور پہ وہ لوگ جن کا مدرسوں سے کچھ زیادہ آنا جانا نہیں ہے, ان کو جا کے دیکھنا چاہیے. اس ماحول میں ذرا اٹھنا بیٹھنا چاہیے. لہٰذا چھٹی کا دن ہے, موقع اچھا ہے, یہاں اس کے قریب ہی ہے, چار نمبر پر قریب ہی مدرسہ ہے یہ عربیہ الہیہ, وہاں جائیے, دعاؤں میں بھی شریک ہو, دعا اس موقع سے قبول ہوتی ہے. لہذا ذرا جا کر دیکھیں مدرسے کا ماحول کیا ہے, کیا کس طرح وہاں پڑھائی ہوتی ہے, کس انداز سے پڑھایا جاتا ہے, کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, کس طرح پڑھایا جاتا ہے. تو اس لیے میں آج کرتا ہوں کہ جس کو اللہ نے فرصت دی ہو وہ ضرور جا کے اہتمام سے شریک ہو, اور وہاں دعاؤں میں بھی وہاں علماء کے بیانات ہوں گے وہ سنیں. کوئی ہدایت کا موقع ہوتا ہے, ایک بات بھی اثر کر جاتی ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے, زندگی پلٹ جاتی ہے. اس لیے وہاں جانے کا اہتمام فرمائیے, جس کو وسعت حاصل ہو, گنجائش ہو جس کی, وہ وہاں ضرور جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب بہت سخت بیمار ہیں, دو دن سے بے ہوش ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عافیت و تندرستی عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے. اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے, جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ہمارے پیارے رب, ہم سب پر اور پوری امت پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ امت کا رخ جہنم سے موڑ کر جنت کی طرف کر دیجیے. اے اللہ امت کا رخ جہنم سے موڑ کر جنت کی طرف کر دیجیے. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ, جنہوں نے پرچیاں بھیجی ہیں اور جنہوں نے نہیں بھی بھیجی اور توقع رکھتے ہیں دعاؤں کی, اے اللہ آپ ان سب کی حاجات کو جاننے والے ہیں, ان سب کی حاجات کو پورا فرما دیجیے. جو بیمار ہیں ان کو نیک اعمال کے لیے صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرما دیجیے. ایک بچی کا نکاح بھی ہے جمعے کے بعد, اے اللہ اس نکاح میں برکت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ دونوں خاندانوں میں اتفاق اور محبت نصیب فرما دیجیے. نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنا دیجیے ہر شر سے, اور اے اللہ ان دونوں کی میاں بیوی کی حفاظت فرما دیجیے, اور ہر خیر ان کو عطا فرما دیجیے. جادو سے, سحر سے اور حسد سے اور شرارتوں کی, شریروں کی شرارت سے ان سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ اپنی مرضیات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں ایسی نفرت عطا فرما دیجیے جیسے پیشاب اور پخانے اور نجاست سے نفرت ہوتی ہے. اے اللہ ایسی نفرت گناہوں سے نصیب فرما دیجیے. نفس اور شیطان کی غلامی سے نجات نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اولیاء صدیقین میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے, ہم سب کو, اس مسجد کے نمازیوں کو, ہمارے گھر والوں کو, اے اللہ اور ہمارے رشتے داروں کو, امت کے ایک ایک فرد کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.